ریز سے اٹھ رہا ہے دھواں, الاماں فاطمہ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. السلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین. اما بعد, قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من والله ذو الفضل العظيم.
صلى الله
مؤمنین کرام, سامعین محترم, عزیزان کرام قدر, عزاداران مظلوم کونین, شب شہادت صدیق طاہرہ بذائے پیغمبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, اور آج کی شب ہم پرسدار ہیں اور پرسا دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس غم کے حقیقی وارث امام زمان ارجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں. غریب ماں کے اس غریب بیٹے کو پرسہ دینا ہے کہ جس کے پہلو میں اس ٹوٹے ہوئے پہلو کی چبھن اب تک باقی. یقیناً یہ سانحات, یہ واقعات ہمارے اور آپ کے لیے سماعی ہیں، لیکن جو زمانے کا اور وقت کا مالک ہے اس کی آنکھوں سے ہر روز یہ واقعات ہیں. اور یقیناً شام جمعہ حضرت کے لیے اس اعتبار سے بھی غم کا باعث ہوتی ہے کہ ہر جمعے کے دن اس مظلومہ کا منتقم بیٹا اس آس میں ہوتا ہے کہ شاید یہ وہ جمعہ ہو کہ میں اذن ظہور پا کر اپنی ماں پر ظلم کرنے والوں کا انتقام لے سکوں. اور جب یہ جمعہ گزرتا ہے تو یقیناً اس انتظار کی سنگینی اس قلب نازنین پر اور زیادہ شدید ہو جائے. اس غم کے ساتھ مصادف ہو جائے اگر حضرت کی شب شہادت تو یقیناً آج کی شام حضرت کا دل اس اعتبار سے یقیناً بہت زیادہ غمگین ہوگا. مولا ہمارے پاس کچھ ناقص آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. میں اکثر اپنے عزاداران سامعین سے یہ درخواست کرتا ہوں، یقیناً کچھ احباب ہوں گے ان کی نظر کچھ اور ہوگی، میں کسی کی نظر پہ اعتراض یا تنقید نہیں کر رہا، نہ دعا مانگنے کا مخالف ہوں نہ دعا مانگنے سے روکتا ہوں، لیکن دوران پرسہ دعا مانگنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. مجلس کا اہتمام ہو، اس کے بعد دعا اجتماعی طور پر ہو، آپ اپنی انفرادی بھی دعائیں کریں، عبادت کے بعد دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، لیکن جس وقت ہم پرسے کی نیت سے فرش عزا پر آتے ہیں، ادب عزاداری یہ ہے کہ جس کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں اسے صرف پرسا دیں. یہ ادب نہیں ہے. اگر کسی بڑے انسان کے ہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، اور آپ پرسا دینے کے لیے جائیں، جیب میں ایک عرضی بھی رکھ کے لے جائیں کہ میں فاتحہ پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ میں یہ بھی تھما دوں گا، تو اگر کریم النفس ہوگا تو لے گا، شاید آپ کی حاجت بھی پوری کر دے، لیکن دل میں ایک مرتبہ یہ خیال تو آئے گا نا کہ یہ پرسا دینے آیا تھا یا اپنا کام کروانے آیا. پھر جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام ہمارے حالات پر ناظر ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اپنی پریشانیاں چھوڑ کر آئیں اور فرش پر صرف اور صرف پرسا دیں، آپ حضرت کی پریشانی کے لیے اپنی پریشانی کو بھولیں گے، حضرت آپ کی پریشانی کو بھول نہیں سکیں گے. استاد شہید سبط جعفر علیہ الرحمہ، خوبصورت شعر ہے ان کا یہ کہ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی. لہذا ہم آج کی شب جمع ہیں، خاص طور پر پانچ دن ہم نے مسلسل عبادت کو انجام دیا، کچھ مطالب بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، کچھ گوشے ہیں یہ مصائب کے جو میں نے آپ کی خدمت میں تقدیم کیے ہیں، ہم ان گوشوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حتیٰ ان الفاظ کی تکلیف بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جب 18 سال کی بیٹی باپ کی تربت پر بیٹھ کر یہ کہتی ہے کہ سبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد میرے اوپر ایسے مصائب پڑے، سبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا یہ مصائب اگر روشن دن پر پڑتے سرنا لیالیا وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جائے. لہذا اپنے ناقص آنسوؤں کے ساتھ، اپنی ناقص عرائض کے ساتھ، اپنے ناقص پرسے کے ساتھ جمع ہیں، خدا ہم سے ہمارے خلوص کو قبول کرے. کچھ آنسو ایسے ہوں کہ جو حضرت کے ان دل کے زخموں کو، آج جو دنیا میں حالات ہیں، غزوہ فلسطین میں جو شہادتیں ہیں، ہم اور آپ کے شاید دل پہ وہ اثر نہ ہوتا ہو، لیکن غزہ کے 3 دن کے پیاسے بچوں کی پیاس کی تکلیف حضرت کو ہوتی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جب ملبے میں دبتے ہیں، خواتین جب دبتی ہیں، ان کو جب تکلیف ہوتی ہے، ہر آہ کا اثر زمانے کے امام کے قلب پر ہوتا ہے، دل مجروح بہت ہے۔ مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ آنسوؤں کا نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ شاید خدا ہم سے قبول کرے۔ چند ایک مطالب عرض کروں گا تاکہ مقدمہ بن سکے کہ اس پرسے کو حضرت کی خدمت میں تقدیم کیا جا سکے۔ مسلسل ایام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تسبیح ایک وہ ہے کہ جو ہم اور آپ زبانی انجام دیتے ہیں، یہ زبانی انجام دینے والی تسبیح ہے، یہ کسی ذکر کے عنوان سے ہو یا کوئی خاص ہو، جیسے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح تسبیح حضرت زہرا ہو، یا کسی اور ورد کسی اور ذکر سے متعلق ہو، یہ تسبیح جب زبان سے جاری ہوتی ہے اپنے آثار رکھتی ہے، اس کے برآثار اور برکات۔ لیکن ہم انسانوں کے لیے کہ کل میں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کائنات میں پہلا مرحلہ مخلوقات کی تسبیح کا، ان کا اپنے کمال کے ساتھ خلق ہو جانا ہے۔ ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمال لے کر خلق ہوتی ہے، جب وہ اس کمال کو ظہور دیتی ہے، یہ ظہور کمال خود اپنے خالق کی تسبیح عملی ہے۔ لیکن اس کمال کو ظہور دینے کے بعد چونکہ ایسے خالق سے وجود میں آئی ہے کہ جو خود کمال لا متناہی ہے، لہذا ہر شے اپنے کمال کے درجے سے دوبارہ اس درجے کی طرف حرکت کرنا چاہتی ہے۔ یہ حرکت اگر شے میں ہوگی تو وہ تسبیح کرے گا، اور اگر وہ اس حرکت میں آ جائے تو باقی رہے گا، اس حرکت سے خارج ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے فنا ہے۔ اب یہ تمام اشیاء جن کو ہم نے بے جان یا بے عقل کہا، نہ کوئی شے دینی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے کوئی شے بے جان نہیں، حتیٰ ایٹم بھی، حتیٰ جمادات بھی اپنے حصے کی حیات رکھتے ہیں، البتہ یہ بایولوجیکل حیات نہیں ہے، لیکن کبھی بایولوجی سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہی کیمیکل ہیں، آپ لیبورٹری کے اندر سیل بنا سکتے ہیں، کیوں پروٹوپلازم بنانا، یہ چیزیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو بنانے کے بعد اس میں حیات نہیں ڈال سکتے۔ جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ کیا ہے کہ اس مادے کو حیات نہیں دے سکتا، اس کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کیا کرتا ہے، یہی مادہ یہی بے جان جب میں کھاتا ہوں اور میرے بدن کا حصہ بنتا ہے تو اللہ اس کو اس چیز سے ربط دیتا ہے کہ جو کل تک بے جان تھا اب جان کا حصہ بن گیا۔ یہ اتصال بے جان، اب میں بایولوجیکل جان کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو اتصال ہے اس روح والی کیفیت سے، یہ وہ خدا کی خلقت کا مرحلہ ہے کہ جسے انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب خدا یہ کام انجام دیتا ہے، لیکن ہر شے اپنے حصے کی ایک حیات اور ایک شعور رکھتی ہے، لیکن جتنی بھی اشیاء ہیں کائنات میں، ان کا جو یہ کمال ہے، یہ میں سائنس کی زبان استعمال کروں گا کہ شاید یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہوتی ہے، اس کمال کے اندر جمود ہے، یہ سٹیٹک ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کو حرکت میں دینے کے لیے ایک ایسی مخلوق درکار تھی کہ جو پست ترین مادے سے خلق ہو، صاحب عقل ہو، صاحب روح الہی و قدسی ہو، اور پھر وہ کیا کرے اس کمبینیشن کو، کہ پہلے تو اپنے آپ کو حرکت دے۔ اب جب انسان اپنے آپ کو لا تعلمون شیئا کے مرحلے سے حرکت دیتا ہے اور علم اور خدا کی طرف حرکت کرتا ہے، تو اب یہ ایک حرکت ہے۔ اس حرکت میں کیا ہوتا ہے، صرف ایمان کے مرحلوں میں میری روح داخل نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ میرا بدن بھی ان معنویات کو طے کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا
اگر شخص کافر ہو تو یہ مادہ اس کے کفر کا بار اٹھاتا ہے، اور اس کے کفر کے بار اٹھانے کی وجہ سے مشرک ہو تو اس کی شرک کا بار اٹھاتا ہے، اگر منافق ہو تو نفاق کا بار اٹھاتا ہے۔ کیسے اٹھاتا ہے؟ کہ یہ بدن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اصالتاً نجس نہیں ہے، انسان کا بدن اصالتاً نجس نہیں ہے، لیکن اس جسم سے اگر روح جو متصل ہے وہ کفر کی طرف چلی جائے تو اس سے نکلنے والے ترشحات، اس سے نکلنے والا پسینہ خود بخود نجس ہو جاتا ہے۔ کافر نجس ہے، مشرک نجس ہے۔ آپ کبھی سوچے تو صحیح کہ یہ نجس العین جانوروں کی طرح سے یا عین نجاسات کی طرح سے کوئی نجاست تو نہیں ہے، یہ خون تو نہیں ہے، یہ مثلا مدفوع تو نہیں ہے، یہ مثلا شراب تو نہیں ہے، یہ مثلا خنزیر یا نجس جانور تو نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ناپاک ہو گیا؟ کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تب تو نہیں ہوتا نا، جب تک سن بلوغ میں داخل نہیں ہوگا تب تک آپ کو حکم لگا ہی نہیں سکتے، جب حکم نہیں لگائیں گے تو پاک شمار ہوگا، بس اس کی اصالتاً پاک ہے۔ لیکن اگر یہ بلوغت کے مرحلے میں داخل ہو کر کفر یا شرک کو اختیار کرے گا تو اس شرک کا اثر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا پسینہ، اس کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ مسلمان ہوگا تو اسلام کا بار بھی ہوگا، یہی آدمی جو ابھی 5 منٹ پہلے نجس تھا اگر واقعاً مسلمان ہو جائے تو پاک ہو جائے گا۔ بس اب آپ نے دیکھا کہ کیسے روح اور عقل کا اثر ہے جو اس کے مادی بدن پر پڑ رہا ہے۔ اب جب یہ اسی مرحلے کو آگے بڑھائے گا، اچھا مسلمان بن جائے، واجبات کو انجام دے، محرمات سے پرہیز کرے تو یہ تقوی کے مراحل میں داخل ہو جائے گا۔ اگر تمام محرمات سے پرہیز کر لے، معصیتوں سے پرہیز کر لے تو تقوی کی پہلی منزل میں داخل ہو جائے گا۔ پھر دوسرا مرحلہ کون سا ہوگا؟ کہ جب یہ مستحبات کی تاکید کرنا شروع کر دے، مکروہات سے پرہیز کرنا شروع کر دے۔ اب جیسے جیسے اس کے ایمان کا مرحلہ بڑھتا چلا جائے گا، ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جب اللہ اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہوگا، اہل بیت اس کی ایمان کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اب جب یہ مومن اس درجے پر پہنچے گا تو بدن کا کمال تو اپنی جگہ پر ہے کہ اس کی یہ بدن جو اس کے ساتھ عبادتیں دے کر انجام اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، روح کا کمال اپنی جگہ پر ہے، لیکن مومن جب ان مراحل کو ترقی دیتا ہے، اپنے آپ کو آگے کی طرف سیر میں بڑھاتا ہے تو اثر کتنا شدید ہو جاتا ہے۔ کیا اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے مومن کہ اگر حقیقی معنی میں مومن ہو، جب یہ وضو کرتا ہے تو جو پانی اس کے وضو کے مرحلے میں بدن کو چھوتا ہے، اس کے ہر قطرے سے خدا فرشتے کو خلق کرتا ہے۔ اب میں بڑے تعجب کے مرحلے پر ہوں، یہاں پر فرشتہ تو نور کی مخلوق ہے، جو پانی مومن کے بدن سے چھو کر وضو کی کیفیت میں قطرے میں بن رہا ہے، یہ تو مادہ ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی آپ کو کہ کیسے مومن کی ترقی نے پست ترین مادے کو نورانیت میں تبدیل کیا، کہ جس نورانیت سے فرشتے کے خلق ہونے کی کیفیت ایجاد ہو رہی ہے۔ پس یہ مادہ اس مومن سے اٹیچ ہو کر اس مرحلے پر پہنچ رہا ہے کہ جو کل تک پست مادہ تھا، اب مومن کے استعمال کے ذریعے سے، مومن نے جب اس کو استعمال کیا تو اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو گئی کہ یہ عالم ملک سے نکل کر ملکوت کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے۔ کل جو میں نے اشارہ کیا تھا معراج کا، وہاں پر یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو پیغمبر کی معراج اللہ نے عطا کی ہے، حضرت کا معجزہ اور اس کی کیفیات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک اشارہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ حضرت اپنے اس معراج میں بدن کے ساتھ ملکوت تک پہنچ رہے ہیں، بدن کے ساتھ اپنے سدرۃ المنتہا تک پہنچ رہے ہیں، حتی نعلین لے کر بھی اس مقام تک جا رہے ہیں جہاں جناب جبرائیل نہیں پہنچ پا رہے، جہاں جبرائیل نہیں جا رہے وہاں پہ نعلین جا رہی ہے۔ یہ جو اللہ نے معراج میں اس مقام کو بیان فرمایا ہے، یہ اشارہ ہی اسی طرف ہے۔ آج اس سفر میں جبرائیل کی حیثیت صرف ساتھی کی ہے، اس سفر میں معراج کے سفر میں جناب جبرائیل پیغمبر کے ساتھی ہیں، ساتھ ہیں، مصاحب ہیں، صحابی ہیں، ساتھ ہے نا، انہیں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو پیغمبر کی صحبت میں ہوں، وہ صحابی۔ آج حضرت جبرائیل کی کیفیت یہ ہے، اس وقت اس سفر میں جناب جبرائیل نے پیغمبر کے ساتھ کوئی نسبت ایجاد نہیں کی ہے، پیغمبر سے منسوب نہیں ہوئے ہیں، لیکن نالین جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سدرۃ المنتہا پر بھی یہ نالین کس کی کہلائے گی؟ کس کی نالین ہے؟ رسول کی نالین ہے. یہ رسول کی نالین نسبت ہے جو نالین اس وقت پیغمبر سے رکھ رہی ہے، جناب جبرائیل صرف ساتھ جا رہے ہیں. بس یہ بات معراج نے سمجھا دی کہ صحابی کا درجہ اور ہے، نسبت رکھنے والوں کا درجہ اور ہے. جو چیز اضافے کی نسبت پیدا کر لے، صرف ریلیشن پیدا کر لے، وہ پیغمبر سے جڑ جائے تو وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں جبرائیل نہیں پہنچ پاتے. اب اگر یہ تعلق اور نسبت منیت کا درجہ رکھتا ہو تو جس جس کو پیغمبر نے منیت عطا کی ہوگی، اب مجھ سے مت پوچھو کہ جب پیغمبر معراج پر جائیں گے نالین جا سکتی ہے تو جس کا گوشت بھی رسول کا گوشت ہے، جس کا خون بھی رسول کا خون. معراج کے پردوں کو تو اٹھایا ہی نہیں گیا، نہیں اٹھایا گیا. ہمیں اور آپ کو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض چیزیں صرف سمجھی جاتی ہیں، بعض چیزوں کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو پیغمبر، لیکن جو کل نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مادہ، بدن تو مادی ہے نا پیغمبر کا، انا بشر مثلکم، تو کوئی نہ کوئی مماثلت تو ہے. وہ مماثلت جو کچھ بھی ہے، لیکن پیغمبر سے نسبت پیدا کر لے. اب آپ غور کیجیے گا کہ پیغمبر سے تو ظاہری نسبت میں بھی یہی مادہ اپنی تمام تر پستی کے باوجود نورانی ہو جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر سے نیچے کیا سطح ہو تو یہ مادہ سایہ بناتا ہے اپنی اس کثافت کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی پیغمبر سے جڑ جاتا ہے سایہ ختم کر کے یہ بتاتا ہے کہ صرف اس حد تک بھی شے پیغمبر سے نسبت پیدا کر لے تو وہ نورانی ہو جاتی ہے. پھر سے کہوں گا، بدن پیغمبر سے صرف اضافے کی نسبت پیدا کرے تو نورانی ہو جاتا ہے. جن کو پیغمبر منیت کی صدق دے رہے ہو وہ کیسے نورانی نہیں ہو سکتا؟ لہذا اب ہماری اور آپ کی نسبت بھی ہے، ہم جتنا اپنے آپ کو اہل بیت، اب یہی مرحلہ، یہ جو میں اور آپ سفر طے کر رہے ہیں تقوی کا، یہ تقوی، یہ اعمال، یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایمان کی اصل شرط محمد وآل محمد علیہ السلام کی محبت ہے. اب جب ہم اس محبت کے مرحلے میں آگے بڑھتے ہیں، جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی سیر تکامل کے مرحلے میں داخل ہوتی چلی جاتی ہے، جتنی سیر مکمل ہوتی چلی جائے اتنی نورانیت خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے. بس اب جو کوئی بھی منا اہل البیت کی منزل پر پہنچنے کی صلاحیت رکھے گا، اس کی نورانیت کو آپ خود ہی تصور کر لیں کہ وہ نورانیت یہ کس مرحلے پر ہوگا. اب یہی کیفیت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کل شیئن یسبح للہ ویکبرہ ویحللہ بتعلیمی وتعلیم علی، فرمایا ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ، اس کی تکبیر کرتی ہے، اس کی تحلیل لا الہ الا اللہ کہتی ہے. کیسے کہتی ہے؟ بتعلیمی، میری تعلیم کے ذریعے سے، وتعلیم علی، اور علی کی تعلیم کے ذریعے سے. لہذا میں نے آیات میں آپ کو ربط کل بھی بتایا تھا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یعلمہم الکتاب والحکمہ. بس اب جو بھی اس مرحلے میں آیات کو سننے کے بعد اتنی عقل استعمال کرے کہ اپنے آپ کو تزکیے کے لیے آمادہ کرے تو معصوم تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ میں کامیاب ہو جائے تو پھر معصوم تعلیم دیتا ہے. اب جیسے ہی معصوم کسی کو تعلیم دینا شروع کرے وہ تسبیح کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا اب جب انسان تسبیح کے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ حقائق عالم کو، موجودات کی تسبیح حقیقی کو درک کرنے کے قابل ہو جائے تو میرے اور آپ کے کانوں کو سنائی نہیں دے گی، اس عارف کو دیوار کی تسبیح بھی سنائی دے گی، پرندوں کی تسبیح بھی سنائی دے گی، ہر چیز کی تسبیح اس مقام پر جا کر. اب یہ ایک سیر ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ طے ہونا ہے، لہذا بس مرحلہ اس تسبیح کے لیے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اب کائنات میں جتنے بھی ہیں ہر شے اپنی فضیلت کے اعتبار سے تسبیح ہی رکھتی ہے. یہ تسبیحیں کمالات کی کیفی علامت ہے، جس شے سے جتنا بڑا کمال ظاہر ہو رہا ہے اتنی ہی اس کی تسبیح بھی افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا کائنات میں ان موجودات کے اندر سب سے زیادہ افضل تسبیح فرشتوں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ عقل محض ہے، چونکہ عقل محض ہے لہذا فرشتہ اپنی اس کیفیت میں جو تسبیح کرتا ہے اسے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس تمام تر تسبیح کے باوجود یہ تسبیح افضل بہت ہوگی. اس تسبیح میں، اس کی فضیلت میں، اس کی کیفیات کو درک کرنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہے بہت افضل، لیکن افضل ہونے کے باوجود جس مقام پر ہے بس اسی مقام پر ٹھہری رہے گی، آگے نہیں بڑھ سکتی. لہذا تسبیح کمال ہے فرشتے کی، ہم پھر سے کہہ رہے ہیں تسبیح میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے، چونکہ عقل محض ہے، نفس نہیں رکھتا، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، فرشتے کے لیے ان میں سے کوئی معنی نہ بیوی، نہ بچے، نہ روزگار کی ٹینشن، کچھ بھی نہیں فرشتے کے لیے ہے، کچھ کچھ بھی نہیں. عقل محض ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تسبیح کرتا ہے، سجدے میں پڑا ہے تو سجدے میں پڑا ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، عبادات انجام دے رہا ہے، تسبیح دے رہا ہے، لیکن جہاں دے رہا ہے اور جیسی دے رہا ہے بس وہ. لیکن یہ انسان، ہم اور آپ اپنی عبادات کو خود ہی کم تر، اور یہ یاد رکھیں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ ہماری عبادات کو ہماری ہی نظر میں کم تر سمجھ لیں، جبکہ ہمیں اللہ نے کم تر خلق نہیں کیا. بھئی اس نے ہمیں بھوک دی نا، اس نے ہمیں نیند دی، اس نے ہمیں محتاج بنایا، اس نے ہمیں مسائل میں ڈالا، اس نے ہمیں روزگار کے غم روزگار میں مبتلا کرنے والا، یہ سارے کے سارے جتنے غم ہیں یہ اس کے دیے ہوئے ہیں. کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے یہ غم دے کر ساتھ میں مجھے اور آپ کو عقل بھی دی ہوئی ہے. اب اس عقل سے میں اور آپ اس غم کے، ان تمام مشکلات اور ان تمام مصائب کے باوجود اگر اس حسن کو دیکھ لیں جو خدا نے کائنات میں خلق کیا ہے، اور تمام پریشانیوں کے باوجود بھی تسبیح کو انجام دے رہے ہوں، تو جتنی مشکل کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی اور اس میں انسان کے صبر کی کیفیت بڑھنے کے بعد وہ تسبیح کو انجام دے گا، اتنی ہی اس کی تسبیح کی کیفیت قوی ہوگی. لہذا اب میں اوپر کی بات نہیں کر رہا، نیچے سے سٹارٹ لیتا ہوں. عام طور پہ ہمارے بچے بھی سوال کر لیتے ہیں، کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً حکمتیں ہیں، لیکن فجر کی نماز مثلا، اب یہ فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ عین جس وقت نیند اپنی معراج پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، خود ہم معراج پہ پہنچے نہ پہنچے نیند ہماری یقیناً معراج حاصل کر، وہ عین اپنے جب معراج پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے سب سے خوبصورت ترین نیند، اللہ کہتا اٹھو، اٹھنے کے بعد منہ ہاتھ دھو، وضو کرو یعنی، اور منہ ہاتھ دھلوا کے اور بس دو رکعت نماز پڑھ دو. بھائی جب اٹھا ہی دیا تھا، منہ ہاتھ دھلوا ہی دیا، معراج سے واپس بلا لیا، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آٹھ دس رکعتیں کر دیتا. جب اٹھا ہی لیا ہے، سب کچھ جو سلسلہ ختم ہو گیا، سارے سویٹ ڈریم سب ختم ہو گئے، اب اٹھ گئے بستر سے، جب اتنی زحمت کر لی تو یہ کیا بات ہوئی، اتنی زحمت دے کے اور کہا دو رکعت نماز پڑھ لو تو زیادہ پڑھوا دیتا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ اس کا مطلب اللہ تم سے نماز نہیں پڑھوانا چاہتا. تو محتاج ہی نہیں، تمہاری سجدوں اور نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت تمہاری اس معراج سے واپس آنے کی ہے. یہ گرم گرم بستر سے باہر نکل کے سردی میں کانپتے ہوئے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ دو رکعت نماز، تمہیں نہیں پتا، لیکن جب تم سخت سردیوں میں اس گرم بستر سے باہر نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، ہاں جیسی بھی حالت میں کھڑے ہو کر کہتے ہو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، قربتن اللہ، خدا اپنے فرشتوں کو آواز دے کر بلاتا ہے، کہتا آؤ، آ کر دیکھو، اب تمہیں دکھاؤں تسبیح کسے کہتے ہیں، اب تمہیں بتاؤں سجدہ کسے کہتے ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے کمتر سمجھا ہوا، چونکہ اب ہم نے اپنی نمازوں کو کمتر سمجھا ہوا ہے، لہذا ہم اپنے کام سے کہتے ہیں، ہم نماز سے کہتے ہیں کہ کام ہے، لیکن اگر ہمیں اپنی نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم اپنے کام سے کہنے لگیں گے کہ وقت نماز ہے۔ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا اسے نہیں پتا کہ دوپہر کے وقت میرا بندہ سب سے زیادہ بزی ہوگا، آفس میں سب سے زیادہ کام اس کے پاس اسی وقت آئے گا، بس وہ آپ سے کہتا کیا نہیں چاہتا کہ آپ چھوڑیں رو اپنے کام، وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ اپنے کاموں کو معطل کر دیں، نہیں، بس کام سے تھوڑی سی دیر کے لیے کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بس اتنا تو چاہتا ہے۔ جس وقت آپ نے اس اہم ترین کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف رخ کیا، خدا فرشتوں کو بلا کے پھر سے کہتا آؤ دیکھو میرا بندہ۔ تو کتنی مقامات ہیں کہ جو آپ اپنے لیے ایسے بنا سکتے ہیں کہ جہاں خدا آپ پر فخر کر رہا ہو۔ اسی طرح سے گرمیوں کا روزہ ہے، شدید ترین پیاس لگی ہوئی ہے، یہاں پر آزان ہوتے ہی دو مستحب ایک ساتھ وارد ہو گئے، خدا خود کہہ رہا ہے جلدی روزہ افطارو، مگر اتنا بھی نہیں کہ آزان سے پہلے ہی کاروائی کر لو، یہ بھی نہیں کہہ رہا، توڑنے کا نہیں کہہ رہا روزے کو، لیکن دو، جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اللہ کہا وہاں کھجور نیچے، یہ نہیں، یہ جلدی کہیں پر بھی مطلوب نہیں ہے، یہ اہل سنت کے یہاں بھی نہیں ہے، وہ ایک غلط تصور ہے جو کہ پھیل گیا ہے۔ جلدی کا مراد یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بہت دیر تک بھوکا اور پیاسا رہے، یہ بتاتا، یہ اس کا استحباب، جلدی افطار کا استحباب یہ بتاتا ہے کہ خدا کو ہماری بھوک اور پیاس نہیں چاہیے۔ لیکن عین نماز کے وقت دو مستحب وارد ہوئے، ایک مستحب ہے اول وقت افطار، دوسرا وقت ہے، دوسرا مستحب ہے اول وقت نماز، بس اللہ اس وقت بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بندے نے نماز پکوڑے کے لیے پڑھی ہے، روزہ پکوڑے کے لیے رکھا ہے یا نماز کے لیے رکھا ہے، اگر میرے لیے روزہ رکھا ہوگا تو پہلے نماز پڑھے گا۔ پر روزہ رکھا کیوں ہے؟ روزہ رکھا ہی اللہ کے لیے ہے، لہذا میرے استاد کہتے تھے کہ اگر کبھی خدا سے ناز اٹھوانے ہوں تو اصل مقام یہ ہے، کیوں؟ اس وقت تو خدا آپ سے کہہ رہا ہے میرے بندے جلدی کھا، آپ کو پروردگار اب آ گیا ہوں تیری خدمت میں، پہلے نماز پڑھوں گا۔ اب جب نماز پڑھ لی تو خدا کہتا ہے اور جلدی کر، پھر جلدی افطار کر، کہ اب کھجور ہاتھ میں اٹھاؤ، اب خدا تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہے تمہارا نخرے کرنے کا، یہ وقت ہے خدا سے دعا۔ تو اپنے آپ کو، اب ہم کتنے مقامات پر افتخار پر ہیں، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں صرف نماز صبح چھوڑ کر آ جاؤں اور پھر نماز صبح کے لیے بستر چھوڑ کر آ جاؤں اور سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں تو خدا مجھ پر افتخار کر رہا ہے، تو کچھ تو میں نے دیکھا ہوگا نا نماز میں، یہ میری بہت چھوٹی سی دید ہے۔ اب غور کیجیے گا، یہ کون کرتا ہے جس کو کم از کم یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ فجر کی نماز میرے لیے کچھ حسن لیے ہوئے ہے، بھائی یہ حسن کو دیکھنے والی آنکھ اگر مضبوط ہو جائے تو بدترین مسائل میں بھی سوائے جمال کے کچھ اور دکھائی۔ لہذا اب مصیبت جتنی بلند ہوتی چلی جائے گی کتنی ہوگی، بالآخر وہ مقام آئے گا کہ کوئی پیغمبر کی بیٹی ہوتے ہوئے، زہرا اور علی کی بیٹی ہوتے ہوئے، سر برہنا بازاروں درباروں میں کھڑی ہو اور اس کے باوجود نماز کو ترک نہ کرے، کیوں؟ اور جب اس سے پوچھا جائے تو کیا کہتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا۔ یہ جمال کب دکھائی دیتا ہے؟ یہ جمال دکھائی ہی اس وقت دیتا ہے کہ جب انسان تسبیح کے اس مرحلے پر موجود ہو۔ لہذا عزیزان من، مطالب کچھ رہ گئے ہیں، میں بہرحال عذر چاہتا ہوں، آج عنوان بظاہر میں یہ چاہتا تھا کہ بیان کروں، آپ کی خدمت میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کو تفصیل سے نہیں بیان کر سکوں گا، کہ اب جب یہ مرحلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی تسبیح کا مرحلہ یہ تھا، انسان کی تسبیح کے اندر یہ قدرت موجود ہے. تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا اور اللہ نے آواز دے کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے آ کر جو اعتراض کیا تھا اس اعتراض میں انہوں نے کیا, نحن نسبح بحمدک, پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ نے فرشتوں کی تسبیح کو رد کیوں کیا؟ اس لیے کہ جانتا تھا پروردگار تسبیح بڑی کمال کی کرتے ہیں, لیکن جو کرتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن جو میں نے انسان خلق کیا ہے اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ یہ تسبیح کے اس مقام پر. اب بس ایک سیر ہے, یہ ایک سیر ہے, یہ ایک حرکت ہے کہ جو کائنات میں ہونی ہے. اور اس سیر کا کمال, اب غور کیجیے گا, اس سیر کا کمال اس وقت ہوگا کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرما کے حکومت اسلامیہ اور الہیہ قائم کریں گے. تو حضرت کی حکومت کا اثر کیا ہوگا کہ جب مومنین اس درجے پر پہنچے ہوں گے, عقول اور علوم کامل ہوں گے, تو ایک اجتماعی سیر ہوگی, جس اجتماعی سیر میں یہ پوری کائنات اس سیر کا حصہ بنے گی. لہذا تسبیح کی اور سیر اللہ کی جو کیفیت اس وقت ظہور کرے گی اس سے پہلے کائنات نے کبھی نہیں کی, جس کا نتیجہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سیر, اس حرکت کے نتیجے میں جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب مسخر ہو جائے گا, سب تحت تسلط آ جائے گا. اب جب سب مسخر ہو کر تحت تسلط آئے گا تو کیا ہوگا؟ اب یہ انسان کے کنٹرول میں آ گیا. جیسے پانی آپ کے کنٹرول میں آیا اور آپ نے اس سے وضو کیا تو آپ کا وضو کرنا اس کے اندر نورانیت پیدا کر دیتا ہے. اب ایسے ہی پوری کائنات مومنین کے کنٹرول میں آئے گی. جو کنٹرول جس کے اوپر ہیڈ کون ہوگا؟ معصوم ہوگا. اب یہ معصوم کی حکومت کے آثار ہیں جو 1400 سال سے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے. یہ وہ آثار و برکات ہیں کہ جس کے لیے کائنات منتظر ہے, جس کے لیے آخرت منتظر ہے, کہ کیا ہوگا, پوری کائنات مسلط ہو جائیں گے مومنین. حکومت امام, حکومت معصوم, حکومت قرآن, جب یہ اس کے تحت تسلط آ جائیں گے تو اب کیا ہوگا, ہر شے جو استعمال ہو رہی ہوگی وہ ایمان کے راستے میں استعمال ہو رہی ہوگی, وہ مومن کے وضو کے پانی کی مانند ہوگی. لہذا کیا ہوگا, جب اس حکومت میں چیزیں استعمال ہوں گی تو پوری کائنات اس نور کی طرف حرکت کرے گی, کہ ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ یہ سارے کا سارا مادہ ملکوت تک حرکت کرنے کی قابلیت پیدا کر لے گا. جس وقت یہ مادہ ملکوت تک پہنچنے کی قابلیت پیدا کرے گا وہ مرحلہ ہوگا کہ جس پر خدا قیامت کو برپا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں عالم ملک ہمارے قابل ہی نہیں رہے گا, پورا عالم ملک. اب غور کیجئے گا, اس پورے سلسلے کے اندر جو سیر حاصل ہونی ہے اس سیر کی حقیقت تسبیح ہے. اور کائنات میں یہ تسبیح اللہ نے جس ذات کے ذریعے سے جاری کروائی ہے وہ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. دیکھیے, اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے, اب ایک مرحلہ ہے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے نہ صرف تسبیح, ایک تعداد ہم اور آپ انگلیوں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں, کیوں مستحب ہے خاک کی تسبیح, خاک کے شفا کی تسبیح؟ اس لیے کہ یہ خود سنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تسبیح خود بنائی ہے. یہ جو تسبیح مٹی کی میں اور آپ ہاتھ میں آج رکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے, سنت ہے. کس کی؟ جناب سیدہ کی. کہاں سے بنائی؟ حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے. حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے. اب میں آپ کی خدمت میں مطلب بیان کر چکا ہوں, زیارت کا فلسفہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کامل الزیارہ میں. زیارت کے الفاظ کے درمیان میں آئمہ کو مخاطب کر کے ایک جملہ آئمہ نے تعلیم فرمایا, فرمایا بکم یسبح اللہ الارض التی تحمل ابدانکم. اب جیسے مومن پانی استعمال کرے تو جو پانی مومن استعمال کرتا ہے وہ نو, اگر پانی یہی معصوم استعمال کرے تو اس کی نورانیت کیا ہوگی؟ لہذا غور کیجیے گا, اب وہ زمین جو یہ اعزاز حاصل کرتی ہے کہ معصوم دنیا سے پردہ فرمائے تو اس کے بدن کو کچھ مدت تک کے اپنے لیے اپنے اندر حمل کرے، یعنی وہ خطہ، وہ جگہ جو یہ حیثیت حاصل کر لیتی ہے کہ وہ معصوم کے بدن کو حمل کرے، اپنے اندر رکھے، تو جیسے ہی یہ زمین معصوم کے بدن کو اپنے اندر رکھتی ہے، یہ بدن کے اندر رکھنا ہی اس زمین کی تسبیح بن جاتا ہے، اس زمین کا کی کیا بن جاتی ہے؟ تسبیح بن جاتی ہے۔ معصوم کے بدن کو اپنے اندر حمل کرنا اس ٹکڑے کی، اس زمین کی تسبیح بن جاتی ہے۔ بس یعنی کیا؟ جب تک معصوم کا بدن اس کی قبر کے اندر موجود رہتا ہے، اس کا اطراف سارے کا سارا خود بخود سیر اللہ کی منزل میں ہوتا ہے۔ اب ظاہر جب تک اپنے گھر میں بیٹھا ہے سیر کا ایک مرحلہ ہے، آپ جب تک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں شاید حرکت میں ہو، جو زمین میں حرکت ہے وہ بھی ہے، لیکن اگر آپ حرکت سری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ایک حرکت وہ ہے جو آپ اپنے پیروں سے کر سکتے ہیں، ایک آپ سائیکل پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، ایک آپ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، تیز کرنا چاہتے ہیں گاڑی میں بیٹھیں گے، بہت تیز کرنا چاہتے ہیں جہاز، ایسے ہی ہے نا۔ جیسے جیسے مادے کی ترقی کے اعتبار سے آپ اس کو حاصل کریں گے، وہاں تک پہنچیں گے، ویسے ویسے آپ کی سیر خود بخود تیز ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، اس کا ایک اثر ہوگا، محلے کی مسجد میں پڑھیں گے، اثر تبدیل ہو جائے گا، جامع مسجد میں جا کر پڑھیں گے، اثر تبدیل ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی معصوم کے حرم میں آ کر پڑھیں گے نماز کی کیفیت خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود خطہ تسبیح کی منزل میں ہو، جیسے ہی اس کے اوپر عبادت آتی ہے تو جو پہلے ہی حرکت میں ہو وہ آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے۔ لہذا اب تھوڑا سا سمجھو، کیوں کہا گیا ہے کہ خاک پر سجدہ کرو، لیکن کہا مستحب ہے کہ تربت سید الشہداء ہو، کیوں کہا گیا خاک کی مٹی کی تسبیح استعمال کرو، پھر کیوں کہا گیا کہ خاک شفا کی تسبیح ہو؟ اس لیے کہ جو مٹی ان سے منسوب ہو جائے وہ خود تسبیح کی اعلیٰ ترین منزل پر ہوتی ہے۔ بس اس تسبیح کے ہاتھ میں یہ کرامت موجود ہے اس کے اندر کہ تمہارے صرف ہاتھ میں ہوگی تب بھی تسبیح کر رہی ہوگی۔ اب اس کی تسبیح کے ساتھ جب مومن اپنی تسبیح کو اضافہ کرتا ہے تو تسبیح خود بخود ایک ایسی حرکت میں آتی ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر گناہوں کی نجاستیں اتنی ڈال لیتے ہیں کہ اس تسبیح کا اثر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا پھر پلٹ کر زیارت کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ بندے میں جتنی بھی گناہ کی وجہ سے نجاست پیدا ہو رہی ہے، جیسے ہی اس خطے میں آتا ہے جسے حرم کہا جاتا ہے، جہاں پوری فضا ہی تسبیح کر رہی ہو، آنے والا سانس لیتا ہے تب بھی گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، آنکھ گھما رہا ہوتا ہے تب بھی گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، بات کر رہا ہوتا ہے تب بھی گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، ہر عضو جو اس فضا میں آ جاتا ہے خود بخود پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا فلسفہ ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اب ان کے آثار ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہٰذا انشاءاللہ ایک کتاب بھی ہے جو جلد انشاءاللہ منظر عام پر آنے والی ہے، اس میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جس میں علماء کے علاوہ بہت ساری، اور خاص طور پہ خاک شفائے اگر حقیقی ہو تو اس کی بہت ساری کرامات ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ مطالعہ بھی فرمائیں گے اور پھر اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہمارے مذہب میں کوئی بھی چیز خرافات کا حصہ بلا وجہ ائمہ نے کسی بھی چیز کو تعلیم نہیں۔ بس اب ایک بات بتائیے کہ عام تسبیح اگر مجھ جیسے کو حرکت دیتی ہے تو جب سیدہ تسبیح کرتی ہو، سجدہ تسبیح کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس زمین پر بیٹھ کر سیدہ تسبیح کرے اس کی نورانیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹکڑا اہل سماوات کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارہ زہرہ چمکتا ہے۔ ستارہ زہرا وہ ستارہ ہے کہ ابھی سورج جو غروب نہیں ہوا ہوتا وہ اپنی روشنی دینا شروع کر. سیدہ سلام علیہ، یعنی مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ زمین پر جس وقت سیدہ تسبیح کرتی ہے، تمام تسبیح کرنے والوں میں سے سب سے پہلے عالم ملکوت میں جس کا نور پہنچتا ہے وہ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اور اب جو مالک تسبیح ہے 75 دنوں کے اندر اندر اس شہزادی کی حالت یہ ہے کہ 18 برس کی عمر میں بال سفید ہو گئے. 18 برس کی عمر میں کمر خمیدہ ہو گئی، پہلو ٹوٹا تھا تو ہاتھ اٹھتا نہیں تھا پہلو، اس لیے کہ پہلو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو خود بخود دوبارہ سے جڑتی نہیں ہے، اور ٹوٹی ہوئی ہڈی جب حرکت کرے تکلیف کرتی ہے. یہ وہ ہڈی ہے جو سانس لینے میں بھی ہلتی ہے، سانس نکال، یعنی جب سے پہلو ٹوٹا تھا سے لے کر اپنی شہادت تک ہر آنے والی سانس میں تڑکتی تھی سیدہ، ہر جانے والی سانس میں. لیکن اس کے باوجود جب حضرت امیر کے غموں کو دیکھا تو سیدہ نے اپنے غم چھپانا شروع. کیا کر سکتی ہے سیدہ؟ سارا دن ہاتھ پہلو پر رہتا ہے، حتیٰ جب نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو ہاتھ پہلو پر رہتا ہے. راوی کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے تسبیح کیا کرتی تھی، لیکن اس حادثے کے بعد سے حضرت نے بائیں ہاتھ سے تسبیح کرنا شروع کیا. جب حضرت امیر گھر میں آ جاتے جو خدا کے سامنے پہلو پر سے ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، علی کے سامنے پہلو سے ہاتھ اٹھاتی تھی. ظالم نے جو تماچا مارا تھا تو چہرہ تو نیلا ہوا ہی تھا، آنکھ کے گوشے میں سرخی آ گئی. حضرت امیر آتے گھر میں تو اپنے گھونگٹ کو کھینچ لیتی تاکہ علی کی نگاہاں اس سرخی پہ نہ پڑے. خدا جانے اور کتنے زخم تھے جو زہرا چھپا دی رہی، اور انہی زخموں کو چھپانے کے لیے بس اپنی شہادت سے ایک کچھ دن پہلے حضرت کو اپنے پاس بیٹھا کر کہا یا علی وصیت کرنا چاہتی ہوں. یہ جملے ہی علی کے اوپر پہاڑ کی مانند ہے، زہرا وصیت کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہا یا علی بس اب ماں باپ سے ملاقات کا وقت نزدیک ہے، میں وصیت کرنا چاہتی ہوں. کچھ وصیتیں ہیں جن میں اپنے شیعوں کو، اپنے محبین کو، اپنی اولاد کو بھی بی بی نے سلام بھجوایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے، علی کی مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے فرمایا یا علی میری وصیت یہ ہے، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، ودفنی فی اللیل، مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا. میں کہوں بی بی رات کی تاریکی کا دفن سمجھ میں آتا ہے، آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اپنے جنازے میں شریک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن یہ غسل اور یہ کفن رات کی تاریکی میں کیوں؟ یہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب رات کی تاریکی میں علی غسل دیتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور جب جناب ام ایمن نے سوال کیا ارے بس سر پٹک کر روتے ہوئے، علی نے بس اتنا کہا ارے شہزادی بڑی صابرہ تھی. کتنے زخم ایسے میں جو علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیے. بس عزیزو زہرا دنیا سے جا رہی ہے، علی نے غسل و کفن کرنے کے بعد بس آخری مرحلہ ہے،
ایک مرتبہ بچوں سے کہا آ کر ماں کا آخری دیدار کر. ارے بچے ایک مرتبہ آئے, اب جو ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا, ایک مرتبہ دوڑ کر بچے لپٹ کر رونا شروع ہوئے. تاریخ کہتی ہے بس جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا, ادھر سیدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. اور ایک وقت وہ آیا جب سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے, سیدہ نے ہاتھوں کو پھیلا کر بچوں کو سینے سے لگا لیا. ہر ایک مرتبہ حاطف کی ندا آئی, یا علی اپنے بچوں کو زہرا سے جدا کرو. عرش الہی لرزہ برندہ, ملائکہ ملا رہا گریا فریاد ہے. حضرت نے آگے بڑھ کر ارے چشم تصور سے دیکھتا ہوں, علی جیسے رؤوف باپ نے کتنے پیار سے بچوں کو جدا کیا ہوگا, کتنی نوازش سے اپنے بچوں کو دیا جدا کیا ہوگا. بس ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ ہی کربلا کا منظر 11 محرم کی صبح میری نظر میں آتا ہے, جب بے سر کی پدر کی لاش سے سکینہ لپٹ کر رونا چاہتی تھی. ارے سوچتا ہوں حسین بھی اپنی سکینہ کو ارے سینے سے لپٹانا چاہتے ہوں گے. ارے لیکن ظالموں نے حضرت کے بدن کے اتنے ٹکڑے کر دیے تھے, لیکن شاید حسین پھر بھی سکینہ کو لپٹا دے. لیکن آج سکینہ کو کوئی پیار کر کے جدا نہیں کر رہا, بلکہ تازیہ میں مار کے تماچے مار کر جدا کیا جا رہا ہے. بس عزیزو رات کی تاریکی میں علی زہرا کو لے کر قبرستان پہنچے, نہیں معلوم بقیہ کا کون سا گوشہ تھا, ریاض الجنہ تھا یا کون سا مقام تھا. لیکن ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جب حضرت قبر کے دہانے پر پہنچے, قبر پر نگاہ پڑی, بس زہرا سے جدائی کا تصور. علی اتنا دھاڑے مار مار کر روئے, اتنا دھاڑے مار مار کر روئے کہ بالآخر قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے. علی نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو دیکھا, دیکھ کر پہچانا, پہچان کر سلام کیا, السلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, آج علی امانت لوٹانے آیا ہے, لیکن یا رسول اللہ جب امانت لی تھی تو صالح تھی, آج علی واپس کرنے آیا ہے تو امانت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے علی کو تو نہیں بتایا آپ کے پاس آ رہی ہے, اپنی بیٹی سے خود پوچھ لینا, امت نے تمہاری بیٹی کے ساتھ. الا ولعنة الله على القوم الظالمين, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.